الحمد لله رب العالمين، الحمد لله قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الحاربين، مؤتمن المؤمنين. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا.
اللهم اكبر، الله اكبر، الله اكبر.
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمسلمين، شفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ابو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
واهل بيته الطيبين الطاهرين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک امام حسین علیہ السلام سفینہ نجات ہیں اور چراغ ہدایت ہیں. اور جیسے کہ پہلے بھی عرض ہوتا رہا ہے کہ چراغ ہدایت موجود ہے یا سورج باہر چمک رہا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اپنے کھڑکیوں کے پردے ذرا ہٹائیں اور دیکھیں. اگر ہم خود ایک ماحول میں یا ایک ہال میں بند ہو جائیں اور یہ گنائی کرتے رہیں کہ باہر کوئی روشنی نہیں ہے، یہ شاید ہمیں غلط فہمی میں مبتلا رکھے گا اور کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. تو یہ ہدایت کا چراغ جل رہا ہے امام حسین کا، اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا انشاءاللہ. اور سفینہ نجات ہے، یعنی یہ وہ کشتی ہے کہ جس میں سوار ہونے کی ضرورت ہے. اگر کوئی ساحل سمندر کے کنارے کھڑا ہو کے کوئی کشتی کہیں جا رہی ہو اور وہ کنارے پہ کھڑا ہو کے اس کی تعریفیں کرتا رہے کہ اس کے پردے بہت اچھے ہیں، اس کا کلر بہت اچھا ہے، اس کا انجن کس ماڈل کا ہے، اور یہ خدا کی خاص ترکیب سے بنائی گئی ہے، اور اس کے خدا کے خاص نمائندے اس کو چلانے والے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے. یہ سب اس لیے تاکہ انسان اس کشتی میں جا کے بالآخر سوار ہو جائے. تو معرفت کے ساتھ وہ عمل بھی ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہنچا دے. اور جب کشتی میں انسان سوار ہوتا ہے تو اس کی ایک اور شرط بھی ہوتی ہے کہ پھر جو کشتی کا بندہ یا کیپٹن یا امام اس کو ہدایت کرے وہ اس پہ عمل بھی کرے. کشتی میں بیٹھ کے بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان جائے کہ نہیں سارے ایک طرف بیٹھ جائیں گے تو اس کا بیلنس جو ہے وہ، اس کو چلانے والا ہے اس کو پتا ہے کہ کس کو کہاں بٹھانا ہے اور کس کو کہاں نہیں بٹھانا ہے. کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ میں، جیسے مشہور مثال ہے کشتی میں بیٹھ کے اپنی جگہ سوراخ کرنا کوئی شروع کر دے اور کہے کہ میں نے تو اس سیٹ کا ٹکٹ پے کیا تو یہ میری سیٹ ہے میں اس میں، تو لوگ کہیں گے نہیں بھائی یہ آپ کی تو ہے لیکن یہ پوری کشتی کو ڈبو دے گی. تو معاشرے کے جو مسائل ہیں وہ اسی طرح شروع ہوتے ہیں کہ انسان کو جو خدا نے آزادی دی ہے وہ اس کا ابیوز کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ میری پرسنل لائف ہے، یہ میرا پرسنل میٹر ہے. درحقیقت وہ پرسنل میٹر پرسنل نہیں ہوتا اور وہ آہستہ آہستہ پورے معاشرے میں نفوذ کر جاتا ہے. اور جب انسان شروع میں دیکھتا ہے کوئی اس کو روکنے والا ٹوکنے والا نہیں ہے تو پھر وہ ایک پیٹرن بن جاتا ہے، اور جتنی دیر لگتی ہے منکرات کو روکنے میں اتنا ہی زیادہ وہ مشکل مرحلہ ہو جاتا ہے. تو بہتر ہے کہ انسان شروع سے اس کی طرف متوجہ رہے. آواز بلند صلی اللہ
علیہ وسلم.
یہ مختصر سی تنبیہ تھی شروع کرنے سے پہلے، اور میں شرم محسوس کر رہا ہوں اتنے سارے میرے بزرگان اور علم میں، تقویٰ میں، اخلاق میں، فضل میں مجھ سے بلند ہیں، میرے سامنے میں بیٹھے ہوئے. اور برادر سفیر کو یہ مجلس پڑھنی تھی، کچھ مصروفیات کی وجہ سے نہیں، پھر برادر آصف کے کچھ تھا خیال پڑھنے کا، وہ بھی نہیں ہو سکے. تو میں بالآخر یہ جگہ فیل کر رہا ہوں ایک جلدی میں، تو معذرت چاہتا ہوں کہ شاید اتنی اچھی اس میں پریزنٹیشن نہیں ہو سکے، لیکن جو بھی آپ ذرا توجہ رہے پھر بعد میں جو ڈسکشن ہوگا اس میں وہ کمی پوری ہو جائے گی. ہمارا موضوع ہے اپلفٹنگ آف دی ڈیفیکٹ مورل آف دی مسلم امہ بائی امام حسین علیہ السلام. اور کوشش یہ کی گئی ہے مجالس میں کہ سارے وہ موضوعات چھیڑے جائیں کہ جو عام طور سے اگنور ہیں, اور جو ہمارے بہترین علماء کرام نے جنہوں نے اپنے خون سے اس دین کی آبیاری کی ہے, ان کے کلمات اور ان کے خود وہ, جیسے یہ آیت اللہ باقر صدر کا مقالہ ہے جو میں یہاں پیش کر رہا ہوں اسے مرائز کر کے, کہ وہ خود انہوں نے اس پہ عمل کیا کہ امت اگر بے ہوش ہو جائے, امت کے اخلاق شکست خوردہ ہو جائیں, امت کا بالکل کردار پست ہو جائے, تو کیا وہ عمل ہے کہ جو اس کو اٹھانے کا باعث بنتا ہے. اور یہ وہ شہید ہے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام سے وہ سبق لیا اور خود بھی اس کے اوپر عمل کیا, تو اس میں تاثیر زیادہ ہوگی. یعنی یہ وہ ذاکری نہیں جس میں صرف لفاظی اور وہ خود کچھ نہیں کر رہا, بلکہ یہ وہ ذاکری آیت اللہ باقر صدر کی جس میں وہ خود اس میدان میں موجود ہیں, اس لیے اس میں زیادہ اثر ہوگا ان شاء اللہ. آپ ذرا سلوار ہوگا. آپ فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے دور سے یہ مسائل شروع ہوئے. اصل میں تو یہ مسائل پہلی خلافت سے شروع ہوئے تھے, لیکن اس میں اور جو مسائل امام حسن کے دور میں شروع ہوئے ان میں فرق ہوئے. تو امام حسن علیہ السلام کے دور میں جو مسائل شروع ہوئے وہ یہ تھے کہ ایک خاص قسم کا مرض لوگوں کو لگ گیا تھا, اور ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے زمانے میں اور اپنے علاقے میں ان چیزوں کو تطبیق کریں, اپلائی کریں, اور دیکھیں کہ ہم کس امت میں شمار ہوتے ہیں. امام حسن کے زمانے کی امت ہے یا مکے والی امت ہے, مدینہ والی امت ہے, کوفے والی, آخر یہ جو امت ہے جو دنیا میں بس رہی ہے, اور جو یہ دور اس وقت چل رہا ہے 2008 کا, 1429 ہجری کا سورج ابھی طلوع ہوا ہے, یہ کہاں ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں. جب ہم مر جائیں گے 1000 سال بعد ہماری تاریخ لکھی جائے گی تو ہمیں کن لوگوں میں شمار کیا جائے گا. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو دور تھا امام حسن کا, یہ کنفیوژن کا دور تھا, اسکیپٹیسزم کا دور تھا, یعنی ہر آدمی ڈاؤٹ میں. آپ بھی صحابہ ہیں, وہ بھی صحابہ ہیں, کیوں لڑ رہے ہو بھائی, یہ بھی صحابہ ہیں, یا آپ لوگ بات نہیں کر سکتے بیٹھ کے, حل کر لو مسئلے کو, آدھا آدھا بانٹ لو. جیسے پاکستان میں ایک قائد تھا جو صحیح قیادت کرنا چاہتا تھا امت اسلام کی, اور ایک گورنمنٹ نے قائد بنایا, تو اب ہمارے لوگ کہتے تھے کہ یار یہ دو کیوں لڑیں گے, بیٹھ کے بات کرنے, آدھا آدھا بانٹنے, پاکستان آدھے کے قائد تم بن جاؤ, آدھے کے تم بن جاؤ, یا دین یعنی امر بالمعروف کے تم بن جاؤ, نہی عن المنکر کے تم بن جاؤ, تبرہ کے قائد تم بن جاؤ, تبرہ کے قائد ہم بن جاتے ہیں. یعنی یہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ اظہار کرتی ہے کتنی پست, یعنی کہاں انسان کا ذہن ہے. یعنی امام علی سے اگر کوئی کہہ کے ایسا کرے آپ کیوں لڑ رہے ہیں, آپ ایسا کریں کہ 12 مہینے ہوتے ہیں, 6 مہینے پہلے خلیفہ, خلیفہ 6 مہینے آپ بن جائیں, اس میں کیا ہے, سب صحابہ ہیں, بھائی بھائی ہیں آپس میں. یہ کنفیوژن تھا جو امام حسن کو درپیش تھا, کہ امام حسن کے مقابلے میں معاویہ اپنی شخصیت کو زیادہ بھاری برکم, کیونکہ معاویہ اپنے آپ کو امام علی کے مقابلے میں پیش کرتا تھا. اب امام حسن جو تھے وہ ان کے بیٹے تھے, ٹھیک ہے, تو معاویہ جو تھا وہ لوگوں کے اندر یہ پھیلانے میں مشہور ہو گیا کہ میں کاتب وحی, میں اس دین کا چلانے والا, میرے پاس اتنی طاقت و سربت, اور یہ بیچارہ کل کا بچہ ہمارے سامنے کا, یہ کہاں سے امام بن گیا. اب لوگ اس میں آ گئے کہ بھائی یہ سارے صحابہ کرا لیں. اس کے بعد یہ تھا کہ انسرٹینٹی تھی, جسٹ واچ اینڈ سی, کیا کریں گے پتہ نہیں, کیا کرنا ہے پتہ نہیں. اب جو الزام لگاتے ہیں ہمارے خود اپنے لوگ امام حسن پہ سلو کرنے کا, یہ سلو در حقیقت میدان جنگ کے بعد کی گئی ہے. یعنی امام حسن علیہ السلام جہاد میں مصروف ہیں, آپ اپنی فوج کے ساتھ میدان میں آ گئے ہیں, اور معاویہ نے آپ کی فوج کو ورغلا کر اور یہ کنفیوز کر کے کہ لڑنا چاہیے یا نہیں لڑنا چاہیے, ایسا کیا کہ وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. امام حسن کے شیعہ امام حسن کو تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے, اس لیے امام حسن کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ راستے اختیار کرتے ہیں کہ جس میں وہ بات رہ جاتی, اور وہ بھی اس طرح کے بلینک پیج معاویہ نے دیا کہ آپ شرائط لکھیں, اور امام نے وہ شرائط لکھی جس میں سے ایک شرط یہ تھی کہ معاویہ اپنے بعد کوئی نمائندہ نامزد نہیں کرے گا. یعنی امام حسن یہ چاہ رہے تھے کہ اگر ایک پرابلم ہے تو اس کو ایک لمٹ کیا جائے کہیں پر بھی, نا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی زندگی, کیونکہ پتہ ہے انسان کو دنیا سے جانا ہے, تو ٹھیک ہے اگر آپ نہیں اتریں گے کرسی سے تو یہاں پہ رک جائے معاملہ, پھر آپ کے بعد جو امت ہوگی وہ آگے بات چلائے گی, لیکن آپ کو حق نہیں ہے کہ یہ فیصلہ کریں. اور معاویہ نے یہ شرط مانی تھی, جس یہ اصل بیس ہے امام حسین کے اقدام کی یزید کے خلاف, کہ ہم نے وہ سارے کام کر لیے جو اب ہمیں لوگ سمجھا رہے ہیں کہ آپ چپ ہو کے بیٹھ جائیں, یہ سب بھائی بھائی ہیں, یہ بھی صحابہ ہیں. تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا مرض تھا کہ جو امام حسن اگر قربانی دے بھی دیتے اس میدان میں جس میدان میں وہ اکیلے کھڑے ہوئے تھے اور ان کے چاہنے والے نام نہاد چاہنے والے ان کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. امام حسن اگر قربان بھی ہو جاتے تو وہ مقصد پورا, وہ کنفیوژن دور نہیں ہوتا لوگوں کا. وہ ایسے ہوتا کہ بہت سارے اور بھی صحابہ مارے گئے, جیسے حضور ابن عدی مشہور شام گئے اور ان کو مار دیا گیا اور لوگوں کو مار دیا گیا, تو یہ پردہ پڑا رہ جاتا. دوسرا کمپیئر کرتے ہیں تو بکر صدیق شہید کے, امام حسین کے زمانے میں ایک اور قسم کی بیماری لگی تھی امت کو. اس میں کنفیوژن نہیں تھا, یعنی یزید کے بارے میں کوئی کنفیوژن نہیں تھا امت کو کہ یزید بھی صحابہ اور امام حسین بھی. یزید کے بارے میں ایسی کوئی مسئلہ نہیں تھا, یہ بالکل کلیئر پاتھ تھا امام حسین علیہ السلام کا کہ یہی امام ہیں, یہی رہبر ہیں, یہی قائد ہیں, یہی نبی کے نواسے ہیں, یہی پنجتن کی آخری فرد ہیں, قرآن ان کے گھر میں اترا ہے, وہی ان کے گھر سے نکلی ہے, یہی صاحب شریعت ہیں, یہ شریعت کو امپلیمنٹ کرنے والے ہیں, یہ بتائیں گے کہ دین کیا ہے اور حق کیا ہے, ان کے علاوہ کسی کو اختیار بھی نہیں ہے اس معاملے میں بولنے کا. یہ سب کلیئر ہو گیا تھا معاویہ کی 20 سالہ بدکاریوں کے بعد, جن کا تذکرہ ہمارے یہاں بالکل نہیں ہوتا. ہمیں وہ 25 سال تو یاد ہے کہ جو پہلے 3 خلفاء نے گزارے, لیکن وہ 20 سال ہمیں یاد رہیں کہ جو معاویہ نے, جس میں زیادہ مسائل اسلام کو, یعنی اہل بیت پہ تبرہ کرنا ممبروں سے, یہ معاویہ کے دور میں ہوا. جعلی حدیثیں گڑنا, یہ معاویہ کے دور میں ہوا. کیونکہ ہمیں مزہ نہیں آتا ہے باتیں سننے میں, مزہ آتا ہے 2 نمبر کے بارے میں کچھ سنے, 3 نمبر کے بعد. کیونکہ اتنا ہوشیار ہونا چاہیے امام حسن اور امام حسین کے ماننے والوں کو کہ وہ سب چیزوں کو ایک بگر پکچر میں دیکھیں, نہ کہ ایک علاقائی پکچر میں دیکھیں, نہ کہ عراق کو سمجھیں کہ صرف عراق کا مسئلہ ہے یا پاکستان کا مسئلہ ہے, پارا چنار, ایسا نہیں ہے. یہ پورا ایک گلوبل ولیج ہے اس وقت, اور یہ ساری سازشوں کے تانتے تانے بانے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. انہیں پتا ہے کہاں پہ پریشر کرنا ہے, کہاں پریشر ریلیز کرنا ہے, ایران کو کیا کرنا ہے تو حزب اللہ کو کیا ہوگا, حزب اللہ کو کیا کرنا ہے تو پاکستان میں کیا ہوگا, یہ سب کنٹرول کر رہے ہیں. لیکن ہم بدقسمتی سے اپنی بیسمنٹوں میں, اپنے گرائنڈ روموں میں, اپنے پردے بند کر کے, اپنے ایک ہال میں اور اپنے ایک مخصوص کیا کہتے ہیں اس کو ککون میں بند اور ایک نہج پہ لگے ہوئے ہیں بغیر کسی سوچ اور فکر کے داخل کے. نہیں, ہمارے ایک استاد کہتے تھے کہ ایک زمانے میں, اگر آپ لوگ برا نہیں مانیں, وہ کہتے تھے کہ ایک زمانے میں لوگ برا سمجھتے تھے اس آدمی کو جو یہ کہے کہ کچھ پڑھو, جیسے میں اس وقت کہوں گا کہ یہ اس کتاب سے لیا گیا ہے عنوان عاشورہ, اور آپ سب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ یہ کتابوں کا مطالعہ کریں تاکہ آئمہ کے اصلی اہداف اور ان کے خود ان کے الفاظ, ان کے کلمات, ان کے خطوط سے آپ خود واضح ہوں. آپ اس پہ کوئی اس کا مظاہرہ نہیں کریں کہ میں جناب ڈیپینڈ ہوں کسی اور پر کہ کوئی مجھے اور بتائے کہ امام حسین کیا چاہتے تھے. خود جائیں کتاب کھولیں اور نکالیں کہ امام حسین کیا چاہتے تھے کربلا میں. ہمیں کیوں یہ 14 سال کے بعد اگر کسی شیعہ سے بھی پوچھیں, یعنی اسی گروپ سے اگر اس وقت ہم ایک سوال اٹھائیں امام حسین کربلا کیوں گئے تھے, تو ہم 5 جواب پاتے ہیں. یعنی خود ہم ابھی تک نہیں پتا, اس پوری قوم کو متحد رہی ہوں اس نقطے پر کہ سب ایک جواب دیں کہ امام حسین یہ چاہتے تھے. کیونکہ ہم 1-10 دن سنتے ہیں مغرب کی ہوا, پھر اگلے 10 دن جو ہے مشرق سے ہوا آتی ہے, پھر اگلے 10 دن جو ہے جنوب کی ہوا آتی ہے, تو آخر 70 دن کے چلو الحمد للہ یہ محرم بھی گزر گیا. بابا گرم سلوات وہ فرماتے ہیں کہ ان کو کلیئر پتا تھا کہ امام حسین حق پر ہے, لیکن کوئی اسپریشن نہیں, کوئی انٹینشن, وش, ڈیزائر, یعنی کو کہتے ہیں اردو میں ارادہ نہیں, یعنی ارادے سے محروم تھے, ارادے سے محروم تھے کہ کسی چیز کا ارادہ کرے کہ یہ کام کرنا ہے. نہیں, یہ پتا یہ غلط ہے, یہ پتا یہ صحیح ہے, یہ پتا اس کو کیا کرنا ہے, لیکن ارادہ مفقود ہے. کرنا ہے نہیں, ابھی رک جائیں, کل کرنا ہے پتا نہیں کب کرنا ہے, کرنا بھی ہے نہیں کرنا. اور اس میں ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جو گینگ اور جو رجیم ان کے اوپر نافذ تھی, شہید فرماتے ہیں اسی نے ان کو ڈیفیوز کر دیا تھا. یعنی اس وقت بھی دنیا پہ جو طاقتیں مسلط ہیں, انہی طاقتوں نے ایسا گیم کھیلا ہے کہ اس کو جو حرکت ہے, جو نہضت ہے, جو جوش ہے, جو ولولہ ہے, جو ایمان ہے, جو تقویٰ ہے, اس کو انہوں نے ڈیفیوز کر دیا. یعنی ان کو پتا ہے کہ اگر یہ امت کھڑی ہو گئی یا یہ امت متحد ہو گئی تو سب سے پہلے ہماری پرابلم آئے گی. اس وقت وہی یزیدیت کا دور ہے جو اس وقت تھا کہ جو لوگ مسلط ہیں پوری دنیا پر, انہی لوگوں نے لوگوں کو ڈیوائڈ کیا ہے, اور انہی لوگوں نے یہ کانوں میں بھر دیا ہے میڈیا کے ذریعے, ٹی وی, اخبار, ممبر, ہر طرف سے ایک آواز آتی ہے کہ نہیں, ہم اس معاملے میں خاموش ہیں. ہم اس معاملے میں نہیں کر لیں ہم اس میں کچھ نہیں کر سکیں گے. صلوات علی محمد و علی
محمد.
اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مرض ہے امت کا کہ جو کیوریبل تھا کہ اگر امام حسین علیہ السلام قیام کریں تو اس مرض سے نجات دینا ہے. کیونکہ یہاں پہ یہ کنفیوژن نہیں تھا کہ امام حسین حق پر ہیں یا نہیں ہیں, بلکہ کنفیوژن یہ تھا کہ کوئی اٹھے تو ہم بھی ساتھ اس کا دیں. کوئی بھی نہیں اٹھ رہا تھا. ابھی بھی یہاں پہ اس شہر میں جیسے آپ کوئی مسئلہ پیش آئے کوئی بھی نہیں اٹھے تو کوئی بھی نہیں اٹھے گا, لیکن اگر ایک بھی آدمی اٹھے تو پھر 10 آدمی ہو جائیں گے, پھر 20 ہو جائیں گے, پھر 25 ہو جائیں گے. تو وہ ارادے کی کمی ہوتی ہے کہ کون اس کو جو ہے آگے بڑھ کے کہے کہ نہیں یہ ضرورت ہے اس وقت کی اور یہ کام ہمیں ہونا چاہیے. اس میں کئی قسم کے گروپ تھے جو اس مرض کا شکار تھے. آپ فرماتے ہیں کہ پہلا جو گروپ تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ ہماری اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے سامنے کھڑے ہوں. جیسے آج بھی آپ کو اگر آپ کوئی شعر بھی پڑھیں تعارف کے خلاف تو مجھے تو سمجھاتے ہیں لوگ فون کر کے بھی اور ویسے بھی کہ بھائی ہماری کیا طاقت, ہم کس گنتی میں, کیوں خامہ خواہ آپ ان سے جو ہے نا اپنی دشمنی مول لے رہے ہیں, ہم خامہ خواہ ہم اپنے کام کرنے آئے وہ اپنا کام کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح کے لوگ تھے. یہ ایک بہت بڑا طبقہ تھا جو امام حسین کو یہ سمجھتا تھا کہ یہ خامہ خواہ کی مت کریں گے. اور اس کا علاج تھا کہ ان کو واپس ان کا کانفیڈینس گین کیا جائے, ان کو کانفیڈینس دلایا جائے کہ نہیں ابھی دین میں دم ہے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں. دوسرے قسم کے لوگ جو تھے وہ کیئر لیس تھے. کیئر لیس جو ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, یہ سیلفش بھی ہوتے ہیں اور یہ گریڈی بھی ہوتے ہیں. یہ معمولی قیمت پہ بکنے والے ہوتے ہیں, یہ معمولی قیمت پہ ممبر بیچتے ہیں, یہ قرآن بیچنے کو تیار ہیں, یہ دین بیچنے کو تیار ہیں, یہ عزت بیچنے کو تیار ہیں, یہ اہل بیت کے راز بیچنے کو تیار ہیں. یہ جتنی بھی شکست ابھی بھی ہوئی ہے, ابھی بھی جو پرابلم آئی ہے حماس کو یا کہیں اور پر, یہ سب اندر کے لوہے کارخانے ہوتے ہیں. یہ معمولی قیمت پہ بکنے والے, یہ معمولی لالچ کرنے والے انسان ہوتے ہیں جو بڑی بڑی تحریکوں کو کامیاب ہونے کے بیچ میں روڑے اٹکاتے ہیں اور ان کا پھر سدے باپ کرنے کے لیے کئی سال لگ جاتے ہیں معمولی غلطیوں کا. لیکن کیونکہ ان کی نگاہ صرف ایک, خدا نے دو آنکھیں دی تھی بقول کسی حکیم کے, کہ دنیا بھی دیکھے انسان اور آخرت بھی دیکھے. لیکن دجال کا گیا اس کو جس کی ایک آنکھ کھلی ہوئی ہے, اس کو صرف دنیا نظر آتی ہے اور آخرت نظر نہیں آتی. جیسے امام علی کہتے تھے معاویہ چالاک سیاستدان ہے کیونکہ وہ اس کو صرف یہاں نظر آ رہا ہے, اس کو وہاں نظر نہیں آ رہا کہ وہ کہاں جائے گا. ایسے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں. ان کا پورا ہم و غم جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں, میری اولاد, میری جاب, میرا گھر, جو ضروریات زندگی ہیں اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. لیکن اگر سارا ہم و غم یہی ہو تو اس امام حسین نے اس کا علاج کرنا چاہا کہ ان کے اندر روحانیت اور تقویٰ جو ہے بیدار کیا جائے, ان کی مادہ پرستی سے ان کو باہر نکالا جائے. یہ اس گروپ کا علاج تھا. تیسرا گروپ جو تھا وہ تھا صحابہ کرام. یہ بہت عزت دار لوگ, با شرف لوگ, با تقوی لوگ, با مقام لوگ, جو پچھلی مجلس میں بھی آفتاب بھائی نے کچھ اس کو کھول کے بیان کیا ہے, ایلیٹ, کہ جو ایلیٹ ہوتے ہیں. اور ہر معاشرے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صاحب, جن کو لوگ سمجھتے ہیں کوئی مقام اور منزلت والا انسان, ہر معاشرے میں ہوتے ہیں. ہمارے شہر میں بھی اگر آپ آنکھ بند کر کے سوچیں کہ کیا کچھ ایسے لوگ ہیں جو چار پانچ چھ لوگ میں ذہن میں گنوں, آپ کے ذہن میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں نا. اگر وہ چپ ہو جائیں ان سب مسئلوں پر تو پورا معاشرہ جو ہے وہ بے آرامی کا شکار ہو جاتا ہے, کیونکہ سب کہتے ہیں جب وہ نہیں بول رہے تو آپ کی بول رہے. یہ مشکل تھی امام حسین علیہ السلام کی. یہ مشکل ہمیں بھی درپیش ہے, یہ مشکل آپ کو بھی درپیش ہوگی اگر اس میدان میں قدم رکھیں گے. لوگ کہیں گے جناب وہ دیکھیں فلانے کو اور ان کا ٹائٹل بھی آپ کو بتائیں گے اور ان کی ڈگریز بھی بتائیں گے اور ان کے لباس بھی بتائیں گے, لیکن دیکھیں وہ تو راضی ہے, آپ کو کیا تکلیف ہے. امام حسین کو ایگزیکٹلی یہ کہتے تھے لوگ کہ یہ آپ تو بچے ہیں کل کے, آپ تو امام علی کے بچے ہیں, آپ سے بڑے بڑے صحابہ اور ان صحابہ کرام کے بڑے بڑے بچے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ آرام سے ہیں یزید کے بیٹھنے پر, اور آپ اکیلے ہیں کہ جو اس کو یہ پریشانی لاحق ہے. تو اس کو جو تھا ان کے امام چاہتے تھے کہ ان کے اوپر سے یہ تقویٰ کا پردہ اور یہ لباس جو ہے نا ہٹا دیا جائے, یہ پردہ جو پڑا ہوا ہے نا کہ لوگ ان کو کیا سمجھ رہے ہیں اور اصل میں یہ ہیں کیا, یہ ان کا علاج تھا. اور چوتھا ایک مسئلہ یہ تھا کہ امام حسین کو ایک چیلنج یہ بھی درپیش تھا کہ امام حسن کے اقدامات کا دفاع کیا جائے. یعنی ابھی تو ہم شیعہ بڑے آرام سے ہیں, ایک نے سلو کر لی, ایک نے جنگ کر لی, ایسا نہیں ہے. ان پہ الزامات ہیں امام حسن پہ کہ بھائی کیوں انہوں نے معاویہ سے سلو کی, کیوں انہوں نے یہ کیا, تو امام حسین کیونکہ خود بھی شامل تھے, جب ہم امام حسن امام حسین کو الگ کر رہے ہوتے ہیں اپنی نادانی میں اپنی بیوقوفیوں میں, ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ امام حسن کے ہر قدم میں امام حسین بھی شامل تھے. اگر امام حسن جنگ کرنے گئے تھے میدان میں تو امام حسین بھی ان کے ساتھ گئے تھے, اور امام حسن نے جب صلح کی تھی تو امام حسین نے بھی اس کو پاسداری کی تھی, کیونکہ امام حسن امام حسین کے امام تھے اور بھائی بھی تھے, لیکن بھائی سے زیادہ امپورٹنٹ ہے امام تھے, یعنی خود امام علی جو تھے جناب فاطمہ کے امام تھے. شوہر تھے یہ الگ بات ہے, شوہر ہوتا ہے انسان, شوہر نہیں بھی ہو سکتا, شوہر ہو بھی سکتا ہے, اور یعنی امامت کا رشتہ ٹوٹنے والا نہیں ہے, کچھ رشتے ہوتے ہیں جو آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, لیکن وہ امامت کی نگاہ جو تھی الگ تھی کہ میری جو اطاعت امام ہے, امام حسین اطاعت امام کرنے والے تھے. تو وہ کہتے یہ جنگجو تھے, یہ جنگجو تھے تو پھر یہ اس دن بھی کھڑے ہو جاتے اور کہتے میں نہیں کرتا سولو, میں تو جنگجو ہوں بھائی, میں تو نہیں مانتا. یہ بیوقوفی کی باتیں جو کی جاتی ہیں اور اچھے خاصے افراد اس غلط فہمی میں شکار ہیں, اس کو ڈیفینڈ کرنا تھا امام حسن کو کہ یہ معاویہ جو ہے اس نے کچھ شرائط رکھی تھی, ہم نے اس کے ساتھ سودا کیا تھا, ٹیبل ٹاک کی تھی, معاہدہ ہوا تھا, یہ معاہدے کو ختم کیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو لوگ وہاں پر اس زمانے میں تھے عراق میں, ان کو تو یہ باتیں پتا تھی کہ امام حسن کے ساتھ کیا گزرا, لیکن جو لوگ بصرہ میں تھے, جو لوگ خراسان میں تھے, جو لوگ یمن میں تھے, انہیں بالکل نہیں پتا تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ حسن اور معاویہ صاحب ایک خواہ مخواہ لڑ رہے تھے, لڑائی ختم کرتی جیسے ہمارے ہوتا ہے, یہ دو کل لڑ رہے تھے ختم ہو گئی, پتہ نہیں کیا بات تھی. جو قریب ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کیا بات تھی, جو باہر ہوتا ہے اس کو پتا نہیں ہوتا. تو امام حسین کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے کہ ان چاروں گروپس کو جواب دیا جائے یا ان کا علاج کیا جائے. صلوات علی محمد و آلہ محمد. شہید بابو صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کے سامنے چار راستے تھے, جو کہتے ہیں میرے خیال سے چار راستے تھے, ہو سکتا ہے آپ لوگ ابھی ڈسکشن کریں گے, ہو سکتا ہے کوئی اور راستہ آپ کے ذہن میں بھی ہو. یعنی کبھی بھی کوئی یہ قرآن نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ چار تھے تو بس چالیس ہے, نہیں کوئی کہتے ہیں پانچ ہو سکتا ہے پانچوں بھی راستہ ہو, لیکن ہم چار ابھی یہاں بیان کر رہے ہیں. پہلا کہتے ہیں کہ یا تو وہ یزید کی بیعت کر لیتے اور اس کے بعد وہ جہاں مرضی رہتے. یعنی یہاں دو چیلنج امام حسین کو درپیش تھے, دو قسم کے چیلنج. ایک یہ تھا کہ وہ کہاں رہیں آپ, یعنی جیسے امام علی کو ایک پرابلم تھی کہ وہ کہاں رہیں, تو انہوں نے دارالخلافہ چینج کیا, انہوں نے مدینہ کو چھوڑا اور کوفہ میں جا کے رہے تھے. تو اس کے پیچھے ایک پوری بحث ہے, اس کے اوپر بھی بہت سارا مواد اویلیبل ہے جو ہم سے بالکل غائب ہے کہ یہ کیا ہوا تھا, امام علی کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ دارالخلافہ. ایسے تھوڑی کہ وہاں پہ مثلاً اس زمانے میں چینی سستی ملتی تھی تو انہوں نے کہا نعوذ باللہ چلو بھائی وہاں چل کے رہتے, یہ نہیں ہوا. یہ بہت گہری نظر چاہیے شیعوں کو اپنے اماموں کے بارے میں جاننے کے لیے کہ ہوا کیا تھا امام علی کو. یہ نبی کا شہر, یہ نبی کا خلافہ, دارالخلافہ, یہ اتنی متبرک جگہ, ان کے سارے افراد کی قبریں وہاں, اور سب چھوڑ کے وہ کوفہ چلے گئے. تو یہ ایک سوال میں آپ کے ذہن میں چھوڑ رہا ہوں. یہ ایک سوال امام حسین کے لیے تھا کہ آپ کہاں رہیں جا کے. تو لوگوں نے کہا آپ بیعت کر لیں, کہیں بھی رہیں, یہاں رہیں, وہاں رہیں, نہیں رہیں. جیسے ابھی ویسٹرن ورلڈ میں لوگ کہتے ہیں کہاں رہیں, تو کہاں رہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ دین پہ کتنا عمل کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ دین پہ عمل نہیں کرنا چاہتے اور خالی آپ کا نام حسین ہے علی ہے, آپ کہیں بھی مرضی رہیں, کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ دین سے کتنا قریب ہیں یا کہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں, اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کیا میں اس معاشرے میں رہ سکتا ہوں یا میں نہیں رہ سکتا. دوسرا ان کو آپشن تھا کہ وہ اس کی بیعت کا انکار کر دیں لیکن رہیں مکہ مدینہ میں, کیونکہ مکہ مدینہ جو ہے متبرک جگہ ہیں اور یہاں رہنے سے جو ہے وہ ان کا بھرم باقی رہے گا اور ان کی پیری مریدی نعوذ باللہ اس زمانے کے الفاظ میں, جیسے ہمارے نہ کوئی ایک مزار آپ پکڑ لیں اس کے پاس اپنا دفتر کھول کے وہاں بیٹھ جائیں کہ جا آپ گئے, اس کو آپ نہیں ہٹا سکتے. پھر لوگ کہیں گے بھائی یہ مقدس متبرک, یہ دفتر ہے ان کا, یہ مزار ہے ان کا, اس کے نیچے ہوئے. تو وہ ایک یہ تھا کہ جناب آپ بیعت نہیں کریں لیکن یہیں چپ کے رہیں, یا تو متولی بن جائیں مکے کے یا مدینے کے, لوگ آپ کے ہاتھ پاؤں چومتے رہیں گے اور آپ سے تعویذ وغیرہ لیتے رہیں گے اور جس کا کام بھی چلتا رہے گا وہ آپ کو چھیڑے گا نہیں. تیسرا آپشن تھا ان کے پاس کہ نہیں بیعت نہیں کریں لیکن آپ چلے جائیں کسی اور شہر نکل جائیں, دور چلے جائیں کہیں. دور کا مطلب تھا کہ جو ایکٹیو اسلامی مراکز تھے وہ تھے کوفہ, شام,
مکہ مدینہ اور کسی حد تک بسرا. لوگ کہتے تھے آپ ایکٹیو علاقہ چھوڑ دیں، آپ ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں بھی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. جیسے آپ ٹورنٹو کی یہاں کی مثال لیں کہ آپ ٹورنٹو ہے، کیلگری ہے، یہ مونٹریال ہے، یہ بڑے ایکٹیو سینٹر ہیں. اور کیا نہیں، یہ ایک نیا کام کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں لو سسکاچون چلے جائیں، وہاں جا کے کریں، کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو. تو کچھ لوگ سسکاچون جا سکتے ہیں، وہ انہیں کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا. تو یہ مشورے امام حسین کو دیے جا رہے تھے کہ آپ یمن نکل جائیں، آپ مصر نکل جائیں، اور کچھ ہم نے محبت میں کہا کہ ہمارے آ جائیں، یہ آ جائیں، ہم کچھ نہیں کہیں گے آپ کو. تو یہ سارے مشورے امام حسین کو دیے گئے، جو آج بھی اپنے نوحوں میں ہم دیتے رہتے ہیں ان کو کہ یہاں کیوں نہیں آ گئے. چوتھا یہ تھا کہ نہیں، ایک تحریک شروع کریں، اور اس تحریک کی بنیاد یہ ہے کہ کیونکہ کوفیوں نے آپ کو آلریڈی انوائٹ کیا ہوا ہے، کوفہ ایک ایکٹیو مقام ہے، کوفے میں خلافت بھی رہی ہے امام علیہ السلام کی، وہاں سے اس نہضت کا آغاز کریں اور اس کو لے کے چلیں جہاں تک بھی جائے، اور فیس کریں جو بھی اس کا مقدر ہو. یعنی امام حسین اگر کوئی اس طرح سے کہے کہ نہیں وہ تو شہادت کے لیے نکلے تھے، یا وہ حکومت کے لیے نکلے تھے، یا وہ امت کو بخشانے نکلے تھے، تو یہ جو یہ چیزیں ہیں یہ نتیجے ہیں. آپ یہ کہ اس کو مکس نہیں کریں کبھی بھی. شہادت ان کا نتیجہ ہے کہ یہ، اور وہ نتیجے سے آگاہ بھی ہو تھے یا ہو گئے تھے، یا حالات نے انہیں کر دیا تھا، یا حکومت اسلامی بنائے نکلے تھے، اگر وہ بن جاتی تو وہ نتیجہ ہوتا، یا امت اگر بخشوا دی جائے گی تو یہ نتیجہ ہے اس قربانی کا. یہ سب نتیجے ہیں، مقصد نہیں تھے. مقصد یہ تھے کہ وہ ایک امام تھے، امام کی ذمہ داریاں اس سے بہت بلند ہیں کہ جو ہم نے ان کو کنفائن جہاں پہ کیا ہوا ہے. اور امام امام الہدا ہے، یہ سب کے سب ہمارے 12 امام، اور سب سے بڑی ذمہ داری ان کے اوپر ہدایت ہے، ہدایت. کیونکہ جو بیسک، جب ہم کہتے ہیں نا کہ بیسک رائٹس، بیسک رائٹ کیا انسان کو، کہ پینے کے لیے پانی ہونا چاہیے اور سانس لینے کے لیے ہوا ہونی چاہیے، یہ سب سے زیادہ چاہیے. خدا نے سب سے زیادہ کریٹ بھی کیا ہے، خدا کیونکہ عادل ہے، خدا نے ایسا نہیں کہ ہوا ہر ایک کو چاہیے تو ہوا ذرا سی رکھی، اور پانی چاہیے تو آج کی طرح بوتل میں بند کر کے ایک ڈالر، نہیں. خدا نے پانی وافر رکھا، پانی آسمان سے برسایا، ہوا کھلی رکھی. ہوا پہ کسی کا کنٹرول ابھی تک نہیں ہوا ہے، بعد میں ہو سکتا ہے کچھ بخیل لوگ کریں. تو جتنی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، بیسک چیزیں خدا نے دی. اسی طرح سے اس سے زیادہ ضروری چیز ہے ہدایت، اور خدا نے اس کا انتظام اتنا ہی وافر کیا ہے جیسے سمندروں کا پانی یا بارشوں کا پانی یا آسمان کی ہوائیں. یعنی خدا یہ نہیں کر سکتا کہ ہوا اتنی ساری کریٹ کی، ہدایت اتنی سی دیتا، نہیں. پورا قرآن بھرا ہوا ہے ہدایت سے، سارے انبیاء بھرے ہوئے ہیں ہدایت سے، اور سارے آئمہ آئمت الہدا ہیں، امام الہدا ہے، امام التقا ہیں. یہ سب تقوی ایجاد کرنے آئے ہیں، یہ سب ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں. یہ تعویذ اور دعائیں لیتے ہیں ہم، یہ ہماری کم معرفت ہی ہے کہ ہم ابھی اس لیول پہ ہیں ان سے، لیکن ان کا لیول کچھ اور ہے. اب قرآن خدا نے نازل کر دیا، آپ اس سے چاہے ہدایت پا لیں یا چاہے اس میں ڈھونڈ لیں کہ میں رستہ گم ہو گیا ہوں تو کہاں ملے گا، شاید وہ بھی حل کر دیں، لیکن اصل مقصد وہ نہیں تھا اس کا. تو کیونکہ ہدایت بنیادی رائٹ ہے کہ کوئی کسی کا پانی بند کرے، تو ابھی ایک ایشو ہمارے معاشرے میں بھی ہے کہ آپ لوگوں کی ہدایت کے راستے نہیں بند کر سکتے. کچھ لوگ کہیں کہ ہم ذمہ دار ہیں اس شہر کے، اور ہم چاہیں گے کہ جو مرضی یہاں سے سنایا جائے قوم کو. تو آپ بیسیکلی لوگوں کی ہدایت کے راستے بند کر رہے ہیں. یہ حق کسی کو نہیں ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے راستے بند کرے. خدا نے ان راستوں کو کھلا رکھا ہے، اور یہ کتابیں اور آئمہ اور انبیاء اسی لیے آئے ہیں. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس کوشش کو تھوڑا سا بلند کریں، اور ہم اس میں دو طرفہ والد ہوں دین میں. دین میں یک طرفہ والد ہیں ابھی ہم، کہ سننے کی حد تک آپ سنیں، کمپلیمنٹ کریں تھوڑا پڑھنے سے. اگر آپ 100% ابھی صرف سنتے ہیں تو شروع کریں کہ 90% سنیں، 10% خود بھی پڑھیں، پھر 20% خود پڑھیں، آہستہ آہستہ آپ 50% تک پہنچ جائیں گے. کیونکہ اس سے زیادہ پھر یہ نہیں کر سکتا کہ ہر انسان خود سروات سمجھ لے. آپ کو استاد کی ضرورت بھی ہے.